الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرين گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ معجزہ معراج اور آپ کے سفر معراج کے سلسلے میں پچھلے جمعہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلوایا اور اس موقع پر بہت ساری نعمتیں اور بہت سارے انعامات سے نوازا تھا. آپ کے سفر معراج کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالی نے قدر تفصیل کے ساتھ معراج کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت اللہ الحرام سے بیت المقدس کا سفر کیا، پھر اس کے بعد ساتوں آسمانوں کا آپ نے سفر طے فرمایا، پھر یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سدرۃ المنتہی تک پہنچے. تفسیر کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ سدرۃ المنتہی وہ مقام ہے کہ جس مقام پر پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل نے بھی اپنا عذر پیش کر دیا تھا. سدرۃ المنتہی دراصل ایک بیری کا درخت ہے جس کی شاخیں ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں پر پھیلی ہوئی ہیں. اتنا بڑا درخت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ کیوں آپ میرے ساتھ نہیں آ سکتے، جبکہ آپ نے بیت اللہ سے لے کر سدرۃ المنتہی تک رفیق سفر رہے، آپ کیوں آگے نہیں آ سکتے؟ آپ نے سنا، حضرت جبرائیل نے جواب دیا تھا، یا رسول اللہ، اگر اس کے سامنے میں ایک بال کی نوک کے برابر بھی قدم آگے بڑھاؤں تو اللہ کی تجلیات مجھے جلا کر راکھ کر دیں گے، اس لیے یہاں سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ آپ کا مقام رفیع ہے، یہ آپ کا بلند و بالا مقام ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف آپ کے لیے عطا کیا ہے، آپ کے علاوہ کسی اور نبی کے لیے بھی یہ مقام عطا نہیں ہوا، نہ قیامت تک کے لیے کسی اور کے لیے نصیب ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ نور کے 70,000 پردوں سے مجھے گزارا گیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے میں قریب ہوا۔ قرآن مجید کے سورہ نجم میں موجود ہے، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوا۔ تو تفسیر میں حضرات مفسرین نے اکرام نے لکھا ہے کہ انسان کی دو آنکھوں کے اوپر جو دو ابرو ہیں ان کے درمیان میں جتنی دوری ہے صرف اور صرف اتنی دوری اور اللہ کے اور آپ کے درمیان میں باقی رہ گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، ہم جو باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی بھیجنی تھی یا جو باتیں ہم بتانا چاہتے تھے ہم نے ان تمام باتوں کو بتا دیا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی یا رسول نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ سورہ نجم میں ما اوحا کا جو لفظ ذکر کیا گیا ہے وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن باتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بتایا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جن باتوں کو میں نے دیکھا، جسے مجھے بتانے کی اجازت تھی میں نے اسے بتا دیا، جو ساری باتیں حدیث کی کتابوں میں جمع شدہ ہیں، موجود ہیں۔ اور وہ باتیں جو اللہ بتانا چاہتے تھے، امت مسلمہ کو بتانا چاہتے تھے، قرآن مجید میں آیات کی شکل میں موجود ہیں۔ اور وہ باتیں جو بعض باتیں ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں، صرف اور صرف اپنے محبوب کے درمیان کی راز کی باتیں ہیں، اسے اللہ نے پوشیدہ رکھنا چاہا اور پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ وہ باتیں میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ اعزاز دیا اور وہ انعامات آپ کو نوازے جو کسی اور امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نوازا نہیں۔ روایتوں میں موجود ہے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا اور پوچھا، بتائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا مانگتے ہیں؟ مجھ سے مانگیے، میں آپ کو دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا تو اپنے لیے نہیں مانگا، نہ اپنے اہل و عیال کے لیے مانگا، نہ اپنے خاندان والوں کے لیے مانگا۔ آپ نے پوچھا، اللہ کے سوال کے جواب میں سامنے رکھا، اے اللہ میں مانگتا ہوں، میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ تو میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ تو میری امت کی مغفرت فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مانگنے پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے نبی جائیے، ہم آپ کی امت کے 70,000 افراد، 70,000 امتیوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے بعد پھر سوال کیا گیا، پھر پوچھا گیا، اے نبی بتائیے کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہی جواب دیا، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری امت کے امتیوں کی مغفرت فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر 70,000 امتیوں کی مغفرت فرما دیا۔ اسی طرح روایتوں میں موجود ہے کہ 70,000 دفعے اللہ کی طرف سے سوال کیا گیا، 70,000 دفعے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جواب عطا کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، یا اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ 70,000 یا 70,00,000 جو عدد ہے، اس عدد کی میں مغفرت نہیں چاہتا، میری تو خواہش یہ ہے میرا تو سوال یہ ہے کہ میں اپنی پوری امت کی مغفرت چاہتا ہوں. اے اللہ تو میری پوری امت کی مغفرت فرما دے. پتا ہے کہ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے اس موقع پر فرمایا اے محمد، ہم آپ کی ہر اس امتی کی مغفرت کرتے ہیں کہ جس امتی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی شرک نہ ہو، جس امتی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر شرک نہ ہو، ہم ہر اس امتی کی مغفرت کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے، کتنی بڑی نعمت عطا فرمایا ہے. صرف یہ ایک شرط لگایا ہے کہ شرک نہ کریں. ہاں، شرک وہ بلا ہے کہ جو انسان کے دل میں دبے پاؤں داخل ہو جاتا ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سے سوراخ سے یا کون سی جگہ سے انسان کے دل میں شرک آ کر جمع ہو گیا ہے. اس لیے یہ شرک یہ سب سے بڑی بلا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں صاف صاف ارشاد فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والوں کی مغفرت ہرگز ہرگز نہیں کریں گے. اور شرک کے علاوہ اگر یعنی سمندر کے جھاگوں کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہو بندے مومن کے، اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. اگر پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو گناہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. لیکن اگر مغفرت نہیں ہو سکتی تو وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی شرک جمع ہو جائے، اس لیے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہونا چاہیے ہر بندے مومن کو کہ یا اللہ میری حفاظت فرما شرک کے جلی سے بھی اور شرک کے خفی سے بھی. شرک کے جلی وہ ہے جو بالکل واضح طور پہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شرک ہے، جیسے ایک اللہ اور ایک خدا کے ساتھ ہم کسی اور خدا کو ہم جوڑ نہیں سکتے. اور بعض شرک وہ ہے جو شرک کے خفی ہے، جو بالکل پوشیدہ شرک ہے. انسان اپنی لا علمی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے وہ کام کر جاتا ہے جسے وہ پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی شرک ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ بندے مومن کو چاہیے کہ اللہ کے حضور دست بدعا ہونا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے، یا اللہ کبھی بھی میرے دل میں شرک کو جگہ نہ عطا فرما، کبھی بھی میرے سینے میں شرک جمع نہ ہو، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما. یہ دعا ہر مومن کو کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معراج کے موقع پر جو تحفہ عطا کیا، ان تحفوں میں سے، ان نعمتوں میں سے ایک اور نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے خصوصی انعام دیا کہ اگر آپ کا کوئی امتی کسی نیکی کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ابھی نیکی نہیں کیا لیکن نیکی کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ہم اس کے نامے اعمال میں اس نیکی کو لکھ دیتے ہیں. اب اس کے بعد وہ نیکی کرتا ہے تو فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس سے دس گنا زیادہ ہم اس کے نامے اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اس کے برخلاف اگر آپ کا امتی کوئی برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کسی غلط کام کی طرف قدم اٹھاتا ہے، تو ہم اس کے قدم اٹھانے کے باوجود، اس کے ارادہ کرنے کے باوجود، اس کے نامے اعمال میں ہم اس کی اس برائی کو نہیں لکھتے، بلکہ ہم اس کی اس برائی کو ایسے ہی چھوڑے رکھتے ہیں. اگر وہ بندے مومن اس برائی کا مرتکب ہوتا ہے، اس برائی کو کر جاتا ہے، تو جب جا کر صرف ایک برائی لکھی جائے گی، اس کے دس گنا بڑھا کر اللہ تبارک و تعالی نہیں لکھیں گے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معراج پر دیے جانے والا خصوصی تحفہ ہے، اور انہی خصوصی تحفوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور تحفہ یہ عطا کیا کہ معراج کے موقع پر سورہ بقرہ کی جو آخری رکوع کی آیتیں ہیں، آمن الرسول والی آیتیں، جسے ہم جب انتقال کسی کا ہو جاتا ہے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، یہ وہ تحفہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے سے جو خصوصی خزانے رکھے گئے ہیں انہی خصوصی خزانوں میں سے یہ خزانہ بھی آمن الرسول کا، جو یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، اس آخری رکوع کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عطا کیا گیا۔ یہ بڑی خصوصیتوں والا رکوع ہے، یہ بڑی فضیلتوں والا رکوع ہے۔ اگر رات میں ہم پڑھ کر سو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی تمام جنات تمام شیاطین سے ہماری حفاظت کر لیتے ہیں، کوئی ہمارا بگاڑ نہیں سکتا، کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ انعام ہے۔ انہی تحفوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کے چوتھے رکوع میں 12 احکامات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے موقع پر عطا کیا اور فرمایا یہ جو سورۃ البنی اسرائیل ہے اس کا جو چوتھا رکوع ہے، اس چوتھے رکوع میں کل 12 احکامات ہیں، روایتوں میں موجود ہے، تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب تورات کو نازل فرمایا، اور کتاب تورات کا ما حاصل یعنی اس میں جو باتیں بتائی گئی تھی یہ وہی 12 احکامات ہیں۔ کتاب تورات جو تختیوں میں لکھی گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسے اٹھا نہیں سکتے تھے، اس لیے اپنے خاص خچر پر اسے لاد کر لوگوں کے پاس پہنچ کر ان تختیوں کو اٹھا کر پڑھ پڑھ کے بتایا کرتے تھے۔ کتاب تورات میں جو احکامات بتائے گئے تھے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اس ایک رکوع میں جمع فرما دیا اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی طور پر معراج میں عطا کیا گیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان 12 احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہر شخص ان 12 احکامات جو قرآن مجید کا صرف ایک رکوع ہے اسے لکھیں اور اس کے ترجمے کو لکھیں، اور ہمیشہ اپنے سامنے جہاں آپ بیٹھتے ہیں وہاں لکھ کر لگا لیں کہ یہ 12 احکامات جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا، سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ جو ابھی کہا گیا کہ ہم اور آپ ساری امت صرف اور صرف ایک خدا کی عبادت کریں، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہم عبادت نہ کریں، اس کا اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور ساری امت کو اور ساری انسانیت کو حکم دیا ہے کہ وہ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہم عبادت نہ کریں، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ وہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ والدین جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے دنیا میں آنے کے لیے ذریعہ بنایا، سبب بنایا، ماں نے اپنے بچے کو 9 ماہ تک اپنے کوکھ میں اپنے مادر رحم میں اٹھا کر رکھا، اس وقت پیش آنے والی تمام تکلیفوں پر صبر کرتی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہی، وہی ماں تو اس کے سلسلے میں، اور وہی باپ جس نے تمہیں لکھایا پڑھایا اور اس قابل بنایا۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، لیکن آج کی یہ دنیا ہے جیسا ہی خون گرم ہو جاتا ہے، ہم نوجوان ہو جاتے ہیں، یا تو شادی سے پہلے ہی ہم اپنے والدین کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ بعض نوجوان شادی کے کر جانے کے بعد اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑے سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں. اس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے نہیں عطا کیا، یہ امت مسلمہ کی شریعت نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ مغربی ممالک کا طریقہ ہے. میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو تعجب ہوگا، ایک مرتبہ پیر حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ انہیں اتفاق ہوا مغربی ممالک کے سفر کا. وہاں کے ایئرپورٹوں میں سے ایک ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک انگریز سے ملاقات ہوئی. اس انگریز سے ابتدائی گفتگو ہوئی کہ کہاں کے رہنے والے ہو، کیا کرتے ہو. پھر اس کے بعد حضرت نے اس سے سوال کیا، پوچھا کہ کیا تمہاری شادی ہو گئی؟ اس انگریز نے کہا، حضرت جی ہاں میری شادی ہو گئی ہے، جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ میری بیوی ہے. اس کے بعد حضرت نے جو سوال کیا، ذرا آپ ذہن لگا کر اس سوال کو سنیے کہ انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کتنی اولاد ہے، کتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اس نے جو جواب دیا، ذرا آپ اسے بھی سمجھ کر اور سن کر رکھیے، ہم نے تو ایک کتے کو اڈاپٹ کر لیا ہے. اس انگریز نے کہا کہ ہمیں اولاد تو نہیں ہے، نہ ہمارے بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، ہم نے ایک کتے کو اڈاپٹ کر لیا ہے. حضرت نے اس کے لکھنے کے بعد یہی لکھا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ کتا تو ہمارے مرنے تک تو وفادار رہے گا، یہ جو اولاد اس وقت ہمیں پیدا ہو رہی ہے، جس کے حالات ہم مغربی ممالک میں دیکھ رہے ہیں، جن کا حشر یہ ہے کہ ماں باپ وہ بالغ ہوتے ہی نہیں، ماں باپ سے بالکل بغاوت پر اتر آ جاتے ہیں، نہ ماں باپ کی بات مانتے ہیں، بالکل عیاشی اور غلط کاموں کی طرف چلا جاتے ہیں، نہ ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں، نہ ماں باپ کا تعاون کرتے ہیں. تو یہ مغربی ممالک کی تہذیب ہے، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے. اسلامی تہذیب یہ ہے کہ ہم چاہے ہم بالغ ہوں، چاہے ہم شادی شدہ ہوں، لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی برا سلوک نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اسی آیت کے بعد ایک قدر تفصیل کے ساتھ فرمایا، اما یبلغن احدہما، یعنی اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، یا یہ ہے کہ دونوں بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، تو تمہارے لیے ہمارا حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسی بات پیش آ جائے جو تمہیں ناگوار گزرے، تمہیں برا لگے، لیکن ہمارا حکم یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اف تک نہ کہیں، یعنی ان کے ساتھ بحث و مباحثے میں نہ پڑیں، ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھڑک کر بات کریں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے یہ حکم عطا کیا ہے کہ یہ آج شریعت پر ہم مسلمان عمل کر رہے ہیں، کیا ہم اس کے بارے میں کوئی غور و فکر کر رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ، جسے ہم اور آپ مسلمانوں کا معاشرہ کہتے ہیں، اسلامی معاشرہ کہتے ہیں، یہ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا ہونے پر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ بھی دیکھا دیکھی انہی مغربی ممالک کی تہذیب ہمارے معاشرے پر چھاتی چلے جا رہی ہے، اور انہی کا اثر ہمارے معاشرے پر نظر آ رہا ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. اسلامی تہذیب نے ہمارے لیے جو معاشرہ عطا کیا ہے، اس کی طرف ہم کو چلنا ہے، یہ غیروں کی تہذیب کو لینا نہیں ہے، یہ غیروں کی تہذیب پر عمل کرنا نہیں ہے. اسلامی تہذیب پر ہم عمل کریں گے تو اسی میں ہمارے لیے کامیابی پناہ ہے، اگر ہم غیروں کی تہذیب پر چلیں گے تو اس میں بربادی کے علاوہ کوئی اور چیز ہمارے ہاتھ نہیں لگے گی. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اور تیسرا حکم یہ دیا کہ وآتی ذی القربا حقہ والمسکین وابن السبیل. اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ جو مسکین ہیں، جو آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، اور اسی طرح جو مسافر ہیں، مسافرت کی وجہ سے ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، بالکل مسافرت کی وجہ سے یگانت محسوس کر رہے ہیں، ہمارا حکم یہ ہے کہ ان کا تم خیال کرو. اللہ نے اگر تمہارے لیے کچھ عطا کیا ہے تو تمہیں چاہیے کہ ان کا خیال کریں جو غریب رشتہ دار ہیں. وآتی ذی القربى حقہ والمسکین، اگر غریب رشتہ دار ہیں تمہارا حق ہے کہ تم ان کا خیال کریں، تم ان کا ساتھ دیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کیا کریں. اسی طرح مسکین جس کے پاس دو روٹی کھانے کے لیے میسر نہ ہو، اس کو آپ تلاش کریں، اس تک پہنچیں اور اس کا خیال کریں اور اس کے لیے آپ انتظام کریں. اسی طرح مسافر، آج کل کے بعض مسافر یہ ہیں کہ جو مسافر کا تو لبادہ اوڑھ کر ہمارے پاس آ جاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے، اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے اصل مسافر جو پریشان حال رہتا ہے، جو ضرورت مند ہوتا ہے، جو حاجت مند ہوتا ہے، وہ محروم ہو جاتا ہے. ہر مسافر کی طرف ہم اور آپ شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. وآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. ایک اور حکم اللہ نے یہ عطا کیا کہ اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت عطا کیا ہو تو ہمارے لیے، ہمارے طرف سے حکم یہ ہے کہ تم اس میں اسراف مت کرو. اللہ نے جتنا تمہیں خرچ کرنے کی گنجائش ہو اتنا تم خرچ کیا کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اس لیے کہ جو اسراف کرتے ہیں، حد سے زیادہ تجاوز کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. شادی ہونا ہے، شادی میں جتنا ہم خرچ کر سکتے ہیں اتنا خرچ کرنا چاہیے، لیکن حد سے زیادہ ہم اگر کھانا پکا دیں اور حد سے زیادہ غیر ضروری چیزوں کو اگر ہم شامل کر دیں، اس کے بعد وہ ساری چیزیں ضائع ہو جائیں. یاد رکھیے کہ اس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا. اللہ ہم سے پوچھیں گے، ہم نے تمہیں نعمت عطا کیا تھا، ہم نے تمہیں دولت عطا کیا تھا، کیا ہوا؟ کیوں تم نے اس کو بیجا اسراف کیا؟ کیوں تم بھائی بن گئے شیطان کے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اس لیے کہ جو اسراف کرتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں. اور شیطان کا قصہ یہ ہے، وکان الشیطان لربہ کفورا. یہ اللہ کا نافرمان ہے اور اللہ سے بھاگا ہوا ہے اور اللہ کا بھگوڑا ہے. اس لیے شیطان کے بھائی ہم نہ بنے، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. جو مال اللہ نے عطا کیا ہے اس کا حساب ہم اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، ہرگز ہرگز اسراف نہیں کرنا ہے. آگے کی آیت میں جو حکم اللہ نے پیش کیا ہے، بڑا ہی عجیب و غریب حکم اور بڑے عجیب انداز سے اللہ نے بتایا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اللہ نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے تمہیں دولت عطا کیا تو دولت عطا کیا ہو تو تم اپنے ہاتھوں کو گردنوں پہ باندھ کر مت رکھ دینا. اگر اللہ نے دولت عطا کیا ہو تو تمہارے ان ہاتھوں کو گردنوں پہ باندھ کر مت رکھ دینا. یہ گردن پہ باندھ دینے کا مطلب یہ ہے، جو کوئی بھی ضرورت مند آئے تو اسے یہی کہہ دینا کہ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم نہیں دے سکتے. اتنے بھی بخیل مت بن جانا. اور اسی طرح والا تبسطھا کل البسط، جو کچھ اللہ نے دیا ہے کہ سارے کے سارے مال کو اللہ کی راہ میں لٹا دیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں اور اپنے اہل و عیال کو روڈ پر لا کر کھڑا کر دیں، اس کا بھی اللہ نے حکم نہیں دیا. جو ضرورت کی چیزیں ہیں، ولا تبسطھا کل البسط، جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں تمہارے اہل و عیال کے لیے، جتنا خرچ ہو سکتا ہے اتنا خرچ کرنا چاہیے. نہ اسراف ہو، نہ ضرورت سے زیادہ خرچ کریں، نہ اتنے بخیل بن جائیں کہ جو کچھ تم کو اللہ نے عطا کیا ہے اسے پورے مال کو روک کر رکھ لیں. یہ بھی اللہ نے حکم نہیں دیا. ایک اور حکم اللہ نے یہ عطا کیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. سن رکھو، ہم آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے یہ حکم دیتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت پھٹکیں. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکیں. یہاں اللہ چاہتے تو یہ فرماتے، وَلَا تَزْنُوا الزِّنَا، وَلَا تَزْنُ الزِّنَا، زنا کی طرف مت جاؤ، لیکن اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ یہ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ امت مسلمہ کے سلسلے میں ہم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ اس سے زنا سرزد ہو سکتا ہے۔ امت مسلمہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، تمام امتوں میں سب سے ممتاز امت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بلند و مالا مقام اس امت کے لیے عطا کیا ہے۔ اس امت کے سلسلے میں یہی تصور ہے اور یہی خیال ہے کہ اس سے زنا کا عمل کبھی سرزد نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے صرف یہی بتایا کہ وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا، جو زنا کے راستے ہیں، جیسے آنکھیں ملا کے دیکھنا، یعنی غیر محرم پر نامحرم عورتوں کو دیکھنا، اور اسی طرح غلط چیزوں کی طرف قدم اٹھانا یا آگے بڑھنا، ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں حکم دیا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، اس لیے کہ فحش چیزوں میں سب سے زیادہ فحش چیز اگر ہو سکتی ہے تو وہ زنا ہے۔ انسان اس سے بالکل غلط اور غلط کاریوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ ہر ہمیشہ زنا سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اپنے قدموں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور آگے اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور حکم یہ بتایا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی کفالت میں کسی یتیم کو عطا کیا ہے اور یتیم کا کچھ مال ہو، تو اس کے مال میں کسی قسم کی کوئی خیانت مت کرنا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اللہ نے آپ کی کفالت میں کسی یتیم کو عطا کیا ہے اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں اور اس کے پاس مال ہے، جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، بالغ نہ ہو جائے، سمجھ بوجھ کے قابل نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کے مال کی حفاظت اور اس کا مال سارے کا سارا تمہارے پاس بطور امانت کے رہے گا، اس میں سے خرچ کرنے کی یا اس میں سے اٹھانے کی تمہارے لیے اجازت نہیں ہوگی۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اگر تم کسی چیز کا عہد کرتے ہو کسی کے ساتھ، اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کے ساتھ عہد کیا، کہا کہ میں یہ چیز آپ کے لیے عطا کروں گا، یہ چیز دوں گا، یا قرض لیا اور کہا کہ میں فلاں وقت میں آپ کو دوں گا، تو یہ عہد ہے، اس عہد کو پورا کرنا ہر مومن اور مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان العہد کان مسئولا، یہ جو عہد ہم کرتے ہیں، یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے، ہم عہد کر لیں اور عہد کرنے کے بعد عہد سے مکر جائیں، یہ ہو سکتا ہے، یہ کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، منافق کی تین علامتیں ہیں، ان تین علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے، تو یہ منافق کی علامت ہے، اور جب اس کے پاس کسی چیز کی امانت رکھی جاتی ہے تو اس امانت میں وہ خیانت کرتا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہوں اور اپنے مال میں ہم خیانت کریں اور کسی کی امانت میں ہم خیانت کریں، تو کیسے ہم مومن اور مسلمان ہوئے، کیسے ہم اللہ کے حضور اپنے چہرے کو لے جا کر ہم پیش کر سکیں گے؟ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تم ناپو گے اور جب تم تولو گے تو پورا پورا تول کرنا، تول میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی ہرگز مت کرنا۔ یہ جو تول ہم کرتے ہیں، تول میں کسی قسم کی کوئی یعنی بے ڈھنگے طریقے اپنانا یا اس میں سے کم کر دینا یہ بھی درست نہیں ہے. وَأَوْفُوا بِالْأَحْدِ إِنَّ الْأَحْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اسی طرح کسی شخص کو ناحق قتل مت کرنا یعنی کسی کی جان ناحق مت لینا. ولا تقتل النفس التي حرم الله اللہ نے ہر ایک شخص کی جان لینے کو حرام قرار دیا ہے. کسی کے لیے بھی یہ اجازت نہیں ہے کسی دوسرے شخص کی جان لے لے. اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم بھی بتا دیا ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح بالقصاص فمن اعتدى علیکم. اللہ نے فرمایا اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اب اس کے بدلے میں اس شخص کو بھی قتل کیا جائے گا. ان النفس بالنفس والعین بالعین اور اگر کسی شخص نے کسی شخص کی آنکھ کو پھوڑ دیا یا توڑ دیا اب اس کے بدلے میں اس کی آنکھ کو بھی توڑ دیا جائے گا پھوڑ دیا جائے گا. اور اسی طرح والاذن بالاذن اگر کسی شخص نے کسی شخص کے کان کو کاٹ دیا یا اس کے کان کو نقصان پہنچا دیا اس کے برابر اس کا بدلہ اس سے لیا جانا ضروری ہوگا. اسی طرح اگر کسی نے زبان کے ذریعے سے کسی انسان کو تکلیف پہنچائی ہو تو اس کے برابر زبان کا بدلہ لیا جائے گا. اسی لیے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے اور پہنچ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بدلہ آپ سے لوں اس لیے کہ غلطی سے ہی صحیح لیکن آپ کی چھڑی یہاں میرے بدن پر لگ گئی تھی آپ کی طرف سے زیادتی ہو گئی تھی میں بھی چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بدلہ لوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل جو نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا وہ ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کرتے کو نکال دیا اور ان سے کہا اگر آپ اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو بدلہ لے لو میری پیٹھ تمہارے سامنے حاضر ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا نکال کے بتا دیا کہ اگر میرا بدلہ مجھ سے بدلہ تمہارے اوپر باقی ہو تو اور کچھ ہچکچاہٹ کی ضرورت نہیں کچھ آگے پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ تمہارے سامنے حاضر ہے آؤ آگے آؤ اور بدلہ لے لو. یہ بدلہ لینے کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین نمونہ پیش کیا ہے. یہ کل 12 احکامات ہیں جن احکامات کے سلسلے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصی طور پر معراج کے موقع پہ عطا کیا گیا. یہ وہ احکامات ہیں جن پر عمل کرنا ہر امتی کے لیے ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے ہر مومن کے لیے ضروری ہے. وہ ان احکامات میں کسی قسم کے کمی بیشی نہ کریں آگے پیچھے نہ ہو. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور معراج میں دیے گئے تحفے کو تحفوں پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ ہر مہینے کی پہلی جمعہ سال کے شروع سے لے کر اب تک برابر یا پہلی اگر نہ ہو سکے تو دوسری جمعہ لیکن ہر مہینے میں مسلسل یہاں شادیاں ہوتی آ رہی ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے اور آپ سب کا تعاون ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک اور اس وقت تک ہمیں اس کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جب تک ہماری اس امت میں ہماری بہنیں یا کوئی بھائی غربت کی وجہ سے بغیر نکاح کے نہ رہے. بلکہ تمام کی نکاح کا اللہ تبارک و تعالی انتظام فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں ان احباب کا، خاص طور پر ماولی کے جو صدر ہیں، سابق صدر، ان کے بڑے فرزند ارجمن کہ جن کے بڑے بیٹے کا نکاح ہے انشاءاللہ 9 تاریخ کو، تو انہوں نے آج کے ان نکاحوں میں سے 4 نکاحوں کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی، اور آج 4 نکاح ان کے طرف سے منعقد ہونے جا رہے ہیں، اور اسی طرح ایک اور بھائی بھی، اور اسی طرح کنچن بھائی، سب مل کر ایک شادی کا آج انتظام کیا ہے۔ الحمدللہ آج کے اس موقع پر کل 7 شادیاں انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہی ہیں۔ آپ ان تمام کے حق میں دعا کریں، جو احباب بھی ان شادیوں کے سلسلے میں تعاون کر رہے ہیں بڑے ہی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، کہ وہ آگے آ رہے ہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے اہل و عیال کی خوشنودی کے لیے اور ان کے لیے سکون کا باعث بننے کے لیے اس طرح کا انتظام کر رہے ہیں۔ ان تمام کے حق میں آپ دعا کریں جو احباب انتظام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے بچوں کی جو نکے منعقد ہو رہے ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی محبت مودت پیدا فرمائے، اور ان کے نکاحوں کو کامیاب و کامران فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اسی طرح مسلسل نکاح کرنے کی ہم تمام کو طاقت و توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کی 7وں کے بعد کل 10 نکاح منعقد ہوں گے۔ ایک صاحب بھی سامنے آئے ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا ہے اور بہت آدھی رقم بھی لا کر انہوں نے جمع کر دیا ہے کہ 10 نکاح انشاءاللہ جمعہ یعنی رمضان المبارک کے بعد پہلی جمعہ میں منعقد ہوں گے۔ آپ ان کے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اولاد کی نکاحوں میں بھی خوب برکت عطا فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، سال کے شروع سے لے کر اب تک ہمارے احباب میں، ہمارے مسلیوں میں سے ایک مسلی برابر قرآن شریف دیتے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی قبول فرمائے۔ اسی طرح ایک اور صاحب، سال کے شروع سے لے کر اب تک جتنے نکاح ہوئے ہیں سوٹ کے اپنے طرف سے فراہم کرتے آ رہے ہیں، اور اسی طرح ایک اور صاحب پلاسٹک کے جو سامان ہیں وہ تمام سامان سال کے شروع سے لے کر اب تک برابر یہاں ہمارے پاس پہنچاتے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام بھائیوں کی تجارت میں خوب برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اسی طرح ان کو خیر کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری اعلان یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پچھلی جمعہ بھی عرض کیا اور ابھی بھی عرض کر رہا ہوں، بنی گپہ میں جو جامع العلوم عربی کالج اور دار القرآن کا تعمیری کام چل رہا ہے، اس کے تعمیری کام کے سلسلے میں ہم اور آپ برابر تعاون کرتے آ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف ارشاد فرمایا ہے، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها، اللہ نے جو مال ہمارے لیے عطا کیا ہے اسے ہم بہت زیادہ روک کر بھی نہ رکھ لیں اور زیادہ ہم پھیلا کر بھی نہ رکھ دیں۔ اللہ کا یہ عطا کردہ، اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، اس نعمت کو ہم خرچ کریں، اور اس نعمت کو خرچ کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے نامۂ اعمال میں یہ ساری نیکیاں لکھیں گے اور ہمارے لیے عطا کریں گے۔ یہاں دنیا کی کرنسی تو یہ پیسے ہیں، یہ روپیے ہیں، یہ ڈالر ہیں، یہ دینار اور درہم ہیں، لیکن آخرت کی کرنسی صرف اور صرف ایک کرنسی ہے، وہ ہے ہماری نیکیاں۔ یہاں جو کچھ ہم نیکیاں کریں گے، یہ جو کچھ ہم یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، وہی نیکیاں ہمارے لیے وہاں باعث نجات بن سکیں گے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، یہ جو آپ ڈالتے جا رہے ہیں چادر میں بغیر کسی نام و نمود کے، ریاکاری کے، دکھلاوے کے، یا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس سلسلے کو آپ جاری و ساری رکھیں، اسی طرح تعاون کرتے آئیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام، اس لیے کہ ہمارا ہی نہیں ہے بلکہ آپ تمام کا یہ کام ہے، یہاں مہمانان رسول جو قرآن شریف کا حفظ بھی کریں گے اور قرآن شریف کو سمجھ کر بھی پڑھیں گے
اور دنیا کے جو نئے نئے چیلنجز ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. اس طرح کی ہمت یہاں پڑھنے والے طلباء و طالبات میں پیدا ہوں گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تعاون کو, ہمارے اس دینے کو قبول فرمائے, اسی طرح ہمیں تعاون کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے. اس تعاون کو قبول فرما کر ہماری اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے, جو مسلمان پریشان ہیں حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے, جو مسلمان تجارت کر رہے ہیں اپنی حلال تجارت میں سے یہاں لا کر اس چادر میں ڈال رہے ہیں, تمام مسلمانوں کی تجارتوں میں اللہ تبارک و تعالی خوب سے خوب فائدہ عطا فرمائے. اور جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.